سیدی سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب و العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب و مولا کے اشعار، اپنے مالک کو راضی کریں ہو ہم، اپنے مالک کو راضی کریں ہو ہم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم۔ دوستو سن لو تم کچھ میری داستان، ایک دن پھر نہیں ہوں گے دنیا میں ہم، جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہیں صرف ہم۔ خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، خاک تن میں نہیں ہے اگر درد دل، کوئی قیمت نہیں خاک ہیں صرف ہم۔ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم۔ دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، دو جہاں میں کوئی میری قیمت نہیں، ہاں اگر آپ کی ہو نگاہ کرم۔ جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم، ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم۔ صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت ہی ہم۔ صحبت اہل دل سے ملا درد دل، ورنہ پاتے کہاں سے یہ دولت ہی ہم۔ درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم۔ درد دل سیکھنا ہے اگر دوستو، ساتھ میرے رہو پھر سکھائیں گے ہم۔ جس کے قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم سارے ارض و سما اور شمس و قمر دیکھ کر پا گئے اپنے خالق کو ہم جس کے دل میں نہیں ہے کرادہ دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی ساتھ رہتے ہیں وہ ایک مدت سے ہم دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی دل کے ملنے کی ہے بات کچھ اور ہی ساتھ رہتے ہیں گو ایک مدت سے ہم سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے مت سمجھ اس کو ہرگز ستم سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے سختیاں شیخ کی ہیں پناہ کے لیے مت سمجھ اس کو ہرگز ستم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم وہ کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم آخشے ہے اخترِ بینا کی صدایں سنو اخترِ اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم اخترِ بینا کی صدایں سنو اخترِ بینا کی صدایں سنو اپنے مالک کو راضی کریں خوب ہم جس کے دل میں نہیں ہے تیرا درد و غم ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم نوائد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے واعظ علم دین کی ضرورت سے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے علم دین کی ضرورت ارشاد فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سامان ہے اس دن کا جس میں عجب نہیں کہ ایسے ناقدر مسلمان اسلام سے باہر ہو جائیں اور ایسے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں اور اگر مسلمانوں کو اس بات کا خیال ہے کہ یہ برا دن نہ دیکھنا پڑے اور اسلام کی نیک بختی تمہارے ہی نام رہے تو سنبھلو اور کام میں مشغول ہو جاؤ. یہ پہلے سے منسلک واعظ ہے, اس میں بتایا گیا تھا کہ ایک انگریز جو ہے وہ مسلمان ہوا اور اس نے میں وہ ایک مسجد میں دیکھا کہ نالی کے اندر وضو خانے کے اندر بلغم اور گندگی اور پان کا تھوکنا وغیرہ یہ سب، تو اس نے ان کو توجہ دلائی کہ یہاں صفائی کی بہت کمی ہے اور اس کو صاف کرو، تو بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتے اور صفائی کرتے جو کہ ہمارے اسلام کا ایک حصہ ہے صفائی اور نظافت، تو بجائے اس کے انہوں نے اسی کو لان تان کرنا شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے اندر ابھی تک یہود و نصارہ کی وہ گئی نہیں، خوب نہیں گئی، تو وہ بہت بددل ہوا وہاں سے گیا، تو بعض سمجھدار لوگوں نے دیندار لوگوں نے جو صحبتوں میں رہتے تھے انہوں نے اس کو تسلی دینا چاہیے، تو اس نے یہ کہا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ دوں گا، میں نے مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام نہیں اختیار کیا بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کر آپ پر میں ایمان لایا ہوں، میں ان پر ایمان نہیں لایا، مسلمانوں میں تو غلطیاں ہیں خرابیاں ہیں لیکن افسوس ہے کہ مسلمان جو ہے وہ صفائی کو اور نظافت کو کوئی اہمیت نہیں دیتے جبکہ ہمارے دین کا بڑا حصہ ہے۔ اس سے منسلک یہ باتیں جیسے اس میں یہ قصہ کل بیان کیا تھا کہ ڈاکٹر نے جو ہے وہ ڈھیلے سے استنجے کے متعلق لکھا ہے کہ مٹی سے زخموں کا بہت سے زخموں کا علاج ہے، تو پیشاب میں جو مادہ تیزاب کا ہے اس کا نقصان روکنے کے لیے مٹی کا استعمال مصلحت ہے، تو یہ تحقیق تو اب آئی ہے اور ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے کہ سارا دین ہمارا وحی پر مشتمل ہے، تو اللہ سے بہتر ہمارا دین اور ہماری مصلحت اور ہمارا فائدہ اور کون جان سکتا ہے اور کون بتا سکتا ہے۔ اسی طرح یہ کتے کا متعلق جو ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا اگر برتن کو چاٹ جائے تو اس کو 7 مرتبہ دھو ڈالو اور ایک دفعہ ان میں سے مٹی سے بھی دھو ڈالو، تو مٹی پر تحقیق اس نے کی تو معلوم ہوا کہ مٹی کے اندر ایک جز ایسا ہے نوشادر، تو نوشادر اس میں کچھ نہ کچھ درجے شامل ہوتی ہے مٹی میں جس سے اس کے لعاب کا جو ہے وہ ستیہ باب ہو جاتا ہے اور اس کا وہ زہر اتر جاتا ہے کتے کا۔ تو اب یہ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی ڈاکٹر تھے نہ کوئی سائنسدان تھے، آپ تو براہ راست اللہ تعالیٰ سے سب باتیں لے کر ہمیں دیا کرتے تھے، اللہ سے بہتر کون جاننے والا۔ تو یہاں اس پر جو ہے یہ نصیحت ہو رہی ہے، آواز کیسی آ رہی ہے، کٹ کٹ نہیں کرو، ادھر آ جاؤ، آواز نہ نکالو گے۔ تو اس پہ فرمایا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سامان ہے اس دن کا جس میں عجب نہیں کہ ایسے ناقدر اسلام سے باہر ہو جائیں اور ایسے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں، اور اگر مسلمانوں کو اس بات کا خیال ہے کہ یہ برا دن نہ دیکھنا پڑے اور اسلام کی نیکبختی تمہارے ہی نام رہے تو سنبھلو اور کام میں مشغول ہو جاؤ، ورنہ مسلمانوں کا برا بھلا کھیت سوکھا جاتا ہے لیکن اب بھی کچھ نہیں کیا، اگر یہ ذرا سی بھی توجہ کریں تو کافی ہوگا، ورنہ مجھے اس وقت کی حالت سے سخت اندیشہ ہے۔ غرض یہ معلوم ہو گیا کہ دین کے خادموں کی خدمت اور ان کی مدد خود غیب سے ہوگی، اب جس کا جی چاہے اپنے نفع کے لیے اس نیک بختی کو حاصل کرے، ورنہ دین کے خادم کسی شخص کے محتاج نہیں ہے، نہ دین کسی کا محتاج ہے، نہ دین کے جو اصلی خادم ہیں یعنی اولیاء کرام جو اخلاص کے ساتھ اور پورے دین کامل پر عمل کرتے ہیں اور پورا دین کامل سکھاتے ہیں، تو وہ کسی کے محتاج نہیں ہوتے، اللہ خود ان کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اپنے دین کا مددگار ہے۔ فرمایا کہ میں انجمن اور مدرسے والوں کو بھی یہی رائے دیتا ہوں کہ وہ مانگنا بالکل چھوڑ دیں، خدا تعالیٰ نے چاہا تو جس دن ایسا کریں گے خدا تعالیٰ ان کو بہت کچھ دیں گے، ان کا ارشاد ہے وَيَرْزُقُوهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ رزق پہنچائیں گے ایسی جگہ سے کہ وہاں سے اس کو گمان بھی نہ ہوگا۔ بس ایک جماعت تو ایسی ضرور ہونا چاہیے جو بالکل خالصتاً دین کی خدمت میں لگی رہے، مگر ہر شخص چونکہ دین کا خادم نہیں ہو سکتا اس لیے بعض لوگوں کو یہ چاہیے کہ کمائیں اور دوسروں کی مدد کریں، یعنی جو لوگ دین کے کام کے اہل ہیں اور جو اہل نہیں ہیں ان کو چاہیے کہ دین کے کام کے جو اہل ہیں وہ ان کی مدد کریں، اس طرح وہ ان کے ساتھ شریک ہو جائیں گے اور جو اجر و ثواب ان کو ملے گا دین کی مدد کرنے کا ثواب ان کو بھی ملے گا۔ اور اس حالت سے کوئی اللہ والوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہمارے طفیل میں کھاتے ہیں کیونکہ وہ سرکاری لوگ ہیں، دیکھیے گورنر جنرل کو بھاری رقم ہر مہینے ملتی ہے اور وہ بھی اصل میں اسی چندے سے ہوتی ہے جو رعایا سے وصول کر کے خزانے میں جمع کیا جاتا ہے، لیکن گورنر جنرل کو کوئی طفیلی نہیں کہتا اور اس کو بہت بڑی رقم ملتی ہے، حالانکہ ظاہر میں اس کو کوئی پیسہ بڑا کام نہیں کرنا پڑتا لیکن صرف اس وجہ سے ملتی ہے کہ اس کا کام دماغی کام ہے۔ تو اللہ والوں پر جو گزرتی ہے
اور جیسا ان کو دماغ سے کام لینا پڑتا ہے. اگر آپ پر وہ حالت گزرے تو چند روز میں آپ پاگل ہو جائیں. اور یہیں سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی ہوگی کہ اللہ والوں کو اپاہج ہونے کا الزام بھی بالکل غلط ہے. وہ ہرگز اپاہج نہیں ہوتے. ہاں وہ بدن کے اعتبار سے اپاہج ہیں، یعنی بظاہر ان کی کوئی دینی خدمت مشقت نظر نہیں آتی، لیکن ان کی روح بہت بڑے کام میں ہے. ان کی روح نے اس بھاری بوجھ کو اٹھایا ہے جس کے اٹھانے سے پہاڑ بھی طاقت نہیں رکھتا، زمین و آسمان بھی نہیں اٹھا سکتے. ہمارے عزتی کا شعر ہے، ارض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا، ارض و سما سے غم جو اٹھایا نہ جا سکا، وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے، وہ غم تمہارا دل ہے ہمارا لیے ہوئے. تو فرمایا کہ جس کو پہاڑ اٹھانے کی بھی طاقت نہیں رکھتا اور زمین و آسمان بھی نہیں اٹھا سکا، تو جس کی روح اتنا بھاری بوجھ اٹھائے ہوئے ہے وہ اپاہج کیسے کہا جا سکتا ہے؟ آپ کو کیا خبر ہے کہ ان پر کیا گزرتی ہے؟ صاحبو وہ اس مشقت میں ہیں. جب ایک نمونہ یہ ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. صحیح زبر صحیح پڑھا ہے میں نے، اس میں عرب نہیں ہے نا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا، ہے نا، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شاید، یعنی ترجمہ اس کا یہ کہ شاید آپ ان کے پیچھے اس غم میں اپنی جان کو ہلاک کرنے والے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم، اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے. غور کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزرتی ہوگی جو یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. خلاصہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ وہ معاش حاصل کرنے کی طرف تک متوجہ ہوں، لیکن دیندار ہونا ان کا بھی ضروری ہے. دیندار ہونا ان کا بھی ضروری ہے، اور شریعت کے حکموں پر چلنا اور دین کی حفاظت کرنا ان کو بھی لازم ہے. صرف ضروری سمجھنے پر بس کرنا کافی نہیں. دیکھیے، اگر کوئی جائیداد کئی آدمیوں کے سانجے میں ہو، ایک کے اس میں آٹھ آنا ہو، دوسرے کے چار آنا، تیسرے کے دو آنا، چوتھے کا ایک آنا، اور کوئی ظالم اس جائیداد پر زبردستی کرنے لگے، تو کیا ایک آنے کا شریک خاموش ہو کر بیٹھے گا کہ کیونکہ ہمارا ایک آنا ہی ہے خالی؟ ہرگز نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ شرکت کی چیز کی حفاظت تمام شریکوں کو چاہیے. اسی طرح قرآن شریف مسلمانوں کی شرکت کی جائیداد ہے، اس کی حفاظت بھی اس کو کرنا چاہیے. اور اگر یہ کہیے کہ یہ شرکت کی چیز نہیں، تو مہربانی کر کے آپ ہم کو یہ بات لکھ کر دے دیجئے کہ ہماری اس میں شرکت نہیں، ہم اس کو مشہور کر دیں گے، پھر ان لوگوں سے ہم ہرگز اس کی حفاظت کے لیے کلام نہ کریں گے. اور خدا نے چاہا تو ایسا کوئی بھی نہ کرے گا. اور جب یہ گوارا نہیں تو معلوم ہوا کہ آپ کے ذمے بھی دین کی اور قرآن کی حفاظت ضروری ہے، اور دوسروں کو بھی اس کا حق ہے، وہ آپ سے زبردستی اس کی حفاظت کرائیں، خواہ مال لے کر یا کسی دوسرے طریقے سے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم دیا. کیونکہ جو ہے یہ لوگ، بعض لوگوں میں بخل ہوتا ہے، بعض لوگوں میں کسل ہوتا ہے، عبادات میں کسل ہوتا ہے اور مال خرچ کرنے میں کسل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، خود من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، کہ اے نبی آپ ان سے ان کے اموال لیا کیجئے دین کے کاموں کے لیے، خرچ کرائیے آپ ان سے، کہ صدقۃ تطہرہم، تاکہ ان کو پاکی، ان کو آپ پاک کریں. معلوم ہوا کہ مال خرچ کرنے سے، دین کے راستے میں مال خرچ کرنے سے پاکی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے. مال بھی پاک ہوتا ہے اور نفس بھی پاک ہوتا ہے، باطنی پاکی بھی حاصل ہوتی ہے خرچ کرنے میں دین میں. تو یہ ہے. تو فرمایا کہ آپ ان کو حق ہے کہ وہ آپ سے زبردستی اس کی حفاظت کرائیں، خواہ مال لے کر یا کسی دوسرے طریقے سے. اب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ چین اور آرام ہر طرح کا تو ہم کو رہے، اور مصیبت اور مشقت دوسروں کے سر پر رہے. جیسے کہ آج کل رواج ہے کہ لوگ بیعت ہو جاتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ پیر سارا کام کرے گا. بعض تو جاہل واقعتاً ایسے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نمازیں بھی پیر صاحب ہی پڑھیں گے، اور پیر صاحب بھی ایسے ہی ہیں آج کل کے ڈنڈورے. وہ بھی یہی سکھاتے ہیں کہ سر بس تم پیسہ دیتے رہو، نذرانہ ہدیہ دیتے رہو، سارا کام ہم تمہاری طرف سے کریں گے. لا حول ولا قوت الا اللہ. اللہ ایسی جہالت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو فرماتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ سب کام مولوی کریں، جس طرح مولوی جس طرح چلے مولوی اس میں ہمارے تابع ہو جائیں، اور ہماری بری باتوں سے بالکل ہم کو نہ ہٹائیں. میں ایسے لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ پرانے مولوی تو تمہارے قابو سے نکل چکے ہیں، وہ تو تمہارے تابع نہیں ہوں گے، ان سے یہ امید رکھنا فضول ہے. البتہ تم اولاد کو دین پڑھاؤ، وہ تمہارے کہنے میں ہوگی، ان سے اپنی مرضی کے موافق کام لے لینا. مگر ہم نے آج تک کسی ہمدرد قوم کو نہ دیکھا کہ اس نے قومی ہمدردی میں اپنی اولاد کو دین پڑھایا ہو، کیونکہ سمجھتے ہیں کہ علم دین پڑھ کر ہماری اولاد کو یہ بڑے بڑے عہدے کہاں سے مل سکیں گے۔ اگر کسی شخص نے اپنی اولاد میں کسی بچے کو علم دین پڑھانے کے لیے چھانٹا بھی تو ایسے احمق کو کہ جو سب میں احمق اور کودن ہو، یعنی جو بالکل عقل میں پیدل ہوتا ہے بیچارہ، اس کی عقل ہی نہیں ہوتی، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، تو اس کو کہتے لاؤ چلو اس کو مدرسے میں ڈال دو، اس کو قرآن شریف میں ہسٹری کرانے ڈال دو، اب بیچارے کا دماغ بھی نہیں ہے، اس کو طاقت بھی نہیں ہے، اب پٹ گرا ہے بیچارہ اور مجبور ہے کہ گھر جاتا ہے تو ڈانٹ پڑتی ہے، مدرسے جاتا ہے تو ڈنڈے پڑتے ہیں، بیچارہ پٹ رہا ہے۔ اور جو اچھے سمجھدار ذہین لڑکا ہے اس کو اسکول میں پڑھا دیا تاکہ وہ آگے بڑھ کے ان کے لیے کمائی کرے۔ سبحان اللہ، شریعت کے علم کی کیا قدر کی ہے کہ جتنا غبی لڑکا ہے، احمق لڑکا ہے، اس کو تو دین پڑھا رہے ہیں، اور جتنا سمجھدار اور ذہین ہے اس کو دنیا پڑھا رہے ہیں۔ صاحب و غور کیجئے کہ جب سارے ہی الو پڑھیں گے تو الو ہی تو رہیں گے۔ کیا وقت ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ ہمیں دین کی قدر نصیب فرما دے۔ لاؤ وہ حدیث کی کتاب اٹھائیں۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت نے کبھی دو روز مسلسل جو کی روٹی سے پیٹ نہیں بھرا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ ہمارے حضرت شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ تکلیف برداشت کرنا مجبوری کا نہ تھا، کیونکہ حق تعالی شانہ کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین کے خزانے پیش کیے گئے اور حکم ہوا کہ اگر آپ کہیں تو مکہ کے پہاڑ کو سونا کر دیں آپ کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو اختیار فرمایا اور عرض کیا کہ اے اللہ، مجھے پسند ہے کہ ایک دن بھوکا رہوں تاکہ صبر کروں، اور ایک دن کھا کر سیر ہوں تاکہ شکر کروں، اور آپ کے اوپر فتوحات سے جو مال آتا تھا وہ سب آپ امت پر تقسیم فرما دیتے۔ آپ کے اس طرز زندگی گزارنے میں امت کے فقراء اور مساکین کے لیے بڑی تسلی ہے، اور عمراء کے لیے یہ سبق ہے کہ اپنی حاجات پر مساکین کو ترجیح دیں۔ اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں کھانے کی سنتوں کا بیان چل رہا ہے۔ جب کسی کی دعوت کھائے تو میزبان کو یہ دعا دے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، ترجمہ، اے اللہ جس نے مجھ کو کھلایا اس کو کھلا اور جس نے مجھ کو پلایا تو اس کو پلا۔ سرکہ استعمال کرنا سنت ہے، جس گھر میں سرکہ موجود ہے وہ گھر سالن کا محتاج نہیں سمجھا جا سکتا۔ خالص گندم اگر کوئی استعمال کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ اس میں کچھ جو بھی ملا لے، جو کا آٹا، چاہے تھوڑی ہی مقدار میں ہو، تاکہ سنت پر عمل کا ثواب حاصل ہو جائے۔ جو کا آٹا کھانا آسان نہیں ہے اس دور میں، کیونکہ آٹیں چھل جاتی ہیں، خون آنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا تحمل نہیں ہے۔ تو اس کا طریقہ ہمارے بزرگوں نے سکھایا کہ جیسے 5 کلو آٹا ہے تو اس میں آدھا پاؤ ایک پاؤ جو کا آٹا مکس کر لیں سنت کی نیت سے، تو ان شاء اللہ سنت کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ گوشت کھانا سنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا اور آخرت میں کھانوں کا سردار گوشت ہے۔ اپنے مسلمان بھائی کی دعوت قبول کرنا سنت ہے، البتہ اگر غالب آمدنی سود یا رشوت کی ہو یا وہ بدکاری میں مبتلا ہو تو اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. میت کے رشتہ داروں یعنی میت کے گھر کے افراد کو کھانا دینا مسنون ہے. پوری برادری کو بلانا اور اس کو کھانا کھلانا نہ میت والوں کے ذمہ تو ویسے ہی بالکل نہیں ہوتا بلکہ ان کو اور الٹا کھلانا چاہیے. پاس پڑوس والے رشتہ دار آپس میں طے کر لیں, ایک آدمی ان کے کھانے کا انتظام کرے تاکہ بیچارے غم میں ہیں وہ اور کھانا پکانے کی فرصت اور ان کو تحمل نہیں ہوگا اس نیت سے. اور بعض لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلنا چاہیے تو یہ سب رحمیات ہیں اور یہ سب جو ہے وہ فضول اور لغ باتیں ہیں. کوئی پابندی نہیں ہوتی, جو کام کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. نشر فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ شفقت کے بیان میں حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہے. پانچویں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ, میں بشر ہوں, مجھ کو بھی اور بشر کی طرح غصہ آ جاتا ہے, سو جس کسی مومن یا مرد یا مومن عورت پر میں غصے میں بد دعا کر دوں تو آپ اس بد دعا کو اس شخص کے لیے تزکیہ اور تطہیر کا ذریعہ بنا دیجیے. یہ ایک ایسی شفقت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور اول تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بد دعا کا ضرور ہی نہیں ہوا, کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے انتقام نہیں لیا, کہیں کبھی اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی کو بد دعا نہیں دی, اور اگر کچھ کہا بھی ہے مسلمانوں میں سے کسی کو تو وہ بد دعا بھی اس ایسے الفاظ میں ہے کہ وہ اس کے لیے دعا بن جاتی ہے. الفاظ بھی ایسے ہیں جیسے آپ نے کسی کو کہا تیری ناک خاک آلود ہو جائے, تو اس میں یہ معنی نکلتے ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ کو خوب سجدہ کرے, کیونکہ جب سجدے میں جاتا ہے تو اس کی ناک خاک آلود ہو جاتی ہے, خاک لگ جاتی ہے. تو آپ کی جو ایسے الفاظ ہیں وہ بھی دعا ہی دعا ہیں. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اپنی امت پر رحمت اور شفقت کی نیت سے آپ نے یہ دعا مانگی کہ اللہ اگر کبھی کسی کو کہہ بھی دوں تو آپ اس کو اس کے لیے دعا بنا دیجئے اور اس کی تطہیر کا ذریعہ بنا دیجئے. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجع شفاعته بکل حول من الاحوال مقتحم. جمعہ کا دن جو ہے بہت مبارک دن ہے, دعاؤں کی قبولیت کا دن ہے, اور اتنی روایتیں ہیں مختلف اوقات کی دعاؤں کی قبولیت کی, لیکن عصر سے مغرب کے درمیان خاص طور پر دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ وقت خاص دعاؤں کی قبولیت کا ہوتا ہے. اور جمعے کی سنتیں یہ ہیں, غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں جلد جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفیں پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھاند کر آگے نہ بڑھنا. کوئی صف بنانے والوں کو بھی چاہیے جمعے کے دن, لوگ الگ الگ ادھر ادھر ایک اس کونے میں ایک اس کونے میں بیٹھ جاتا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جگہ درمیان میں مناسب طریقے سے بیٹھ جائے آرام سے, لیکن بعض لوگ اس طرح بیٹھتے ہیں کہ درمیان میں تھوڑی تھوڑی جگہ رہتی ہے, اس سے چھوٹی مسجدوں میں خاص طور سے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ مسجد پوری بھری ہوئی نظر آتی ہے اور پیچھے لوگ کھڑے رہتے ہیں اور آگے جگہ ہوتی ہے. اب دو چیزیں ہوتی ہیں کہ یا تو کھڑے ہی رہتے ہیں یا پھر کود پھان کے وہ گردنیں پھان کے آگے جاتے ہیں, تو دونوں چیزیں نامناسب ہیں. اس لیے جمعے کے دن جو اجتماع ہو تو اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ قریب قریب بیٹھیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو پریشانی نہ ہو اور نہ ہی ان کو صفیں کود پھان کر آگے بڑھنا پڑے. کوئی فضول کام نہ کرنا, یعنی مثلا اپنے کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعب نہ کرنا, خطبے کو غور سے سننا. علاوہ ازیں جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آوے گا, اور جمعے سے پہلے جمعے کے تمام خطایا وغیرہ اس کے معاف ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کہ درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا مسنون ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دین کے جتنے بھی شعبے ہیں اللہ ہر شعبے میں ہم سب کو کامل کر لے. اللہ اپنی محبت و معرفت سے ہم کو مالا مال فرما دے. ہمارے حضرت والا شیخ العرب والا جمع عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کے خلیفہ ہمارے حضرت کے خاص احباب میں سے ہیں حضرت سید سروت حسین صاحب جو ہمارے حضرت فیروز صاحب دامت برکاتہم کے خلیفہ و مجاز صحبت ہیں. تو وہ ان کی طبیعت انتہائی ناساز ہیں, ان کے لیے سب حضرات سے دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں. ہمارے حضرت کے بڑے محبوب احباب میں سے ہیں وہ, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت دے, صحت دے, عافیت دے اور تادیر اللہ ان کو سلامت رکھے. اور بہت خدمات انہوں نے دی ہیں ماشاءاللہ, بہت زبردست خدمت کی ہے حضرت والا کی اور ابھی تک کر رہے تھے, اب بیچاروں کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے. امید بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. تو ان کے لیے اور جتنے بھی بیمار ہیں سب کے لیے دعا کریں, اللہ پاک سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. جس کسی مسلمان کو کوئی پریشانی ہو اللہ پاک اس کی پریشانی کو دور فرمائے. اللہ قرض جس پر قرضہ ہو اس کے قرض کی ادائیگی کے اسباب بنا دے اور اس کے قرض اتروا دے. اور اے اللہ جس کے کسی نے پیسہ دبا رکھا ہے, اے اللہ اس کو بھی ہدایت دے اور اس کو خوف قیامت دے اور اس کو اس کی ادائیگی کی توفیق دے. اور اللہ جس کے دل میں بھی کوئی جائز حاجت ہو اللہ اس کو پورا فرما دے. اللہ ہم کو دین میں کامل کر دے, اللہ اپنی محبت اور معرفت میں کامل کر دے. اللہ دونوں جہان کی اللہ ہمارے کام اپنے فضل سے بنا دے, دونوں جہان کی خوشیاں خیریں اور بھلائیاں عطا فرما دے. دونوں جہان کے شروع اور فتن سے اللہ ہماری سب کی حفاظت فرما. اور جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں خصوصاً فلسطین کے اندر, اے اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما. اور اللہ ہم سے جو کچھ ہمارا حق بنتا ہے وہ ہمارے بھائیوں کا حق ہم پر بنتا ہے, اے اللہ ہمیں اس میں پورا پورا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, مال سے بھی اور دعا سے بھی اور قلم سے بھی زبان سے بھی, جس طرح ہو سکے اللہ ہمیں ان کی مدد و نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اے اللہ جو دشمن ستا رہے ہیں, جو جان کے درتے ہیں اور ایسے وحشیانہ انداز میں جو انسانیت کے علمبردار کہلاتے تھے, حقیقت میں انسان کی کھال میں بھیڑیے سے بھی بدتر یہ لوگ ہیں جو ستا رہے ہیں, اور جس طرح سے نہتے مسلمانوں کو شہید کر رہے ہیں اور بھوک پیاس میں بیماریوں میں بیچارے تڑپ رہے ہیں, اے اللہ ان دشمنوں کو یا تو ہدایت دے دیجئے اور ان کو نادم کر دیجئے اپنے کرتوت پر, اور ان کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیجئے. اور اللہ جن کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے پھر ایسے لوگوں کو اللہ عبرتناک انجام سے دوچار کر دیجئے, ان کو ذلیل و خوار کر دیجئے, ان کو ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیجئے. اے اللہ ان کی طاقتوں کو اور ان کے غرور کے نشے کو چکنا چور کر دے. اے اللہ ان کو ذلتناک موت دے. اے اللہ ان کے آپس میں اختلاف کر دے اور اے اللہ ان کو آپس میں لڑوا دے اور جب ہنسائی کا سبب بنا دے, ساری دنیا ان کے اوپر ہنسے, ساری دنیا میں ذلیل ہوں خوار ہوں. اے اللہ ان کو کوڑی کر کے مار دے. اے اللہ ان کو کوڑی کر کے مار دے. اے اللہ مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد نصیب فرما. اے اللہ سنت اور شریعت پر اجتماع نصیب فرما. اے اللہ سنت اور شریعت پر پورے اسلامی ممالک کا اتحاد اور اتفاق اور اجتماع نصیب فرما دے. اے اللہ پورے دین کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو خوف مخلوق کا خوف ہے, اور اللہ دنیا کا خوف ہے, اللہ وہ ہمارے دلوں سے نکال دے. اور دنیا کی محبت جو اس کا اصل سبب ہے, جڑ ہے, اے اللہ اس کو ہمارے دلوں سے نکال دے. اور اللہ اپنی محبت سے ہمارے قلوب کو اور اپنے پیارے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اے اللہ ہمارے دلوں میں بھر دے. دین سے محبت ڈال دے, شریعت سے محبت ڈال دے, سنتوں سے محبت ڈال دے, اور اصلی بائیکاٹ یعنی غیروں کے طریقوں سے, ان کی رسومات سے, ان کی وضع قطع بنانے سے میری بھی, میرے بچوں کی بھی, میرے گھر والوں کی اور میرے سب دوستوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما. غیروں کے طریقوں سے نفرت اور بیزاری عطا فرما, دوری عطا فرما, مکمل اجتناب عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, تب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا وحبیبنا ومولانا محمد النبی الامی الذی تنحل به العقد وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين.